لیکن حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ خطوط لکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر کے بادشاہوں کے نام، ملوک عرب کے نام، سلاطین کے نام، ان لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جب تک خط پر مہر لگی ہوئی نہ ہو وہ خط کو قبول نہیں کرتے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگوٹھی بنوائی اور اس میں اپنی مہر بنوائی، جو مہر آپ کی تھی محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اور عجیب بات ہے، اللہ کی کس قدر عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہ لکھا جانا چاہیے محمد اوپر، رسول پھر نیچے اللہ، لیکن آپ نے اس طرح لکھوایا کہ اللہ اوپر، رسول بیچ میں، محمد نیچے۔ نیچے سے پڑھیے تاکہ اللہ کا نام اوپر رہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عبارت کندہ کروائی۔ یہ سن 6 یا 7 ہجری کی بات ہے، جب حدیبیہ میں کفار سے، یعنی کفار مکہ سے صلح ہو گئی تھی اور اب ان کی طرف سے آپ کو اطمینان ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ ہماری یہ دعوت جو حقیقت میں عالمگیر دعوت ہے، پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے، تو دنیا کے خطوں میں اسلام کی آواز پہنچنی چاہیے۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کو بلایا، بعض صحابہ بڑے جہاں دیدہ تھے، دنیا دیکھے ہوئے، بڑے بڑے تاجر تھے، ان میں ان سے آپ نے دریافت احوال کیا اور دنیا بھر کے بادشاہوں کے بارے میں، سلاطین کے نوابوں کے بارے میں معلومات کی کہ کہاں، کتنے دور، کتنی مسافت پر رہتے ہیں وہ بتایا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باضابطہ خط لکھوانے شروع کیے اور 200 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھوائے۔ وقت کے جتنے بڑے بادشاہ تھے ان سب کے دربار میں آپ کا خط پہنچا ہے۔ عرب کے اندر جتنے رئیس تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں بھی تھی، حیدرآباد کی ریاست الگ، بھوپال کی ریاست الگ، یہاں سری نگا پٹنم میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ریاست الگ، اسر بازو میں بالکل میسور کی راجہ صاحب کی ریاست الگ، تو اسی طرح وہاں بھی چھوٹے چھوٹے رجواڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے نام کو خطوط لکھے اور دعوتی خطوط تھے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت اور تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ ہی ضروری نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کسی ایک طریقے میں ہی منحصر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقوں سے بھی دعوت پہنچائی ہے وہ سب دعوت کے طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زبان سے دعوت دی، لوگوں سے ملاقات کر کر کے دعوت دی، لوگوں کے ٹھکانوں پر جا کر ان کو دعوت پیش کی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے ذریعے سے بھی دعوت دی ہے، خطوط کے ذریعے سے بھی دعوت دی ہے۔ لہذا آج یہ جو دینی جتنے کام چل رہے ہیں آپ ان کو دعوت سے باہر نہیں کر سکتے۔ علماء اگر تدریس میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی دعوت کا حصہ ہے، یہاں تک کہ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں وہ بھی دعوت ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کے بعد دعا پڑھوائی گئی ہے جس میں اس کو دعوت تامہ کاملہ کہا گیا ہے، والصلاۃ القائمہ، مجاہد جہاد کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے۔ اور یہ دعوت جس طرح سے غیر مسلموں میں دی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی دعوت کا کام کیا جاتا ہے، لیکن غیر مسلموں میں جو دعوت ہے آپ اس کو دعوت سے الگ نہیں کر سکتے، وہ بھی دعوت ہے. اور کہنا چاہیے کہ دعوت کا فرد اعلیٰ وہی ہے، اور مسلمانوں میں جو یہ اصلاحی کوششیں ہیں یہ بھی دعوت کا حصہ ہے. علماء حضرات لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یہ تفسیر اور یہ درس حدیث، یہ سب دعوت کا حصہ ہے. خانقاہوں کے اندر اللہ والے ذکر سکھاتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، ان کو طریقے بتاتے ہیں، وہ سب دعوت کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر آپ غور کیجئے کہ خطوط کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے، اور 200 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھے ہیں. جب بھی آپ کوئی خط لکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں آپ کی مہر لگی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ، آپ وہ مہر اس میں لگا دیا کرتے تھے. تو بادشاہ سمجھتے تھے ہاں یہ انہی کی طرف سے خط آیا ہے جو نبی ہیں اور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. انگوٹھی کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، جائز ہے. بعض علماء نے مطلقاً سنت فرمایا ہے، لیکن لفظ سنیے میں کہہ رہا ہوں، بعض علماء نے، بعض علماء نے سلطان اور قاضی کے علاوہ، قاضی یعنی جج، بادشاہ اور قاضی کے علاوہ کے لیے مکروہ بتلایا ہے. یہاں بھی لفظ باز کہہ رہا ہوں میں، یعنی بادشاہ اور قاضی کو تو ضرورت ہے، وہ تو انگوٹھی پہنے مہر کے لیے، لیکن ان کے علاوہ کے لیے مکروہ ہے. اور میں نے بتا دیا علماء حنفیہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ بادشاہ، قاضی یا کسی جماعت کا ذمہ دار، متولی وغیرہ، مرض غرض جن کو مہر کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے تو سنت ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ بادشاہ، قاضی یا کسی جماعت کے ذمہ دار، کسی ادارے کے ذمہ دار لوگ، اس میں متولی مسجد کے ذمہ دار بھی آئیں گے، مدرسے کے ذمہ دار بڑے وہ بھی آئیں گے اس کے اندر، جن کو مہر لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان حضرات کے لیے تو سنت ہے، اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز ہے، جیسے شروع میں ہی میں نے بتا دیا ہے، لیکن چھوڑ دینا افضل ہے. یعنی ہم جیسے لوگ جن کو مہر لگانے کی عام طور پر ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جو کسی ادارے کے ذمہ دار نہیں ہے، قاضی اور بادشاہ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے ان کے لیے، چھوڑنا بہتر ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی اس وقت بنائی تھی جب سلاطین کو خطوط لکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی، بادشاہوں کو خط لکھنے کے لیے ضرورت پیش آئی، تو آپ نے انگوٹھی بنوائی. چنانچہ آگے حدیث کے اندر آ رہا ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بادشاہ کے علاوہ کو انگوٹھی پہننے کی ممانعت بھی آئی ہے، مگر چونکہ حضور کے سامنے اکثر صحابہ سے پہننا بھی ثابت ہے اور حضور کی اجازت بھی دوسری احادیث میں آئی ہے، اس لیے اس ممانعت کو خلاف اولا پر محمول کیا جائے گا، یعنی بہتر نہیں ہے، جائز ہے، عام لوگوں کے لیے کیا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں، اتخذ خاتما من فضۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، فکان یختیم بہی ولا یلبسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹی سے مہر لگاتے تھے, پہنتے نہیں تھے, مطلب عام حالت میں نہیں پہنتے تھے, جب ضرورت پیش آتی تھی پہنتے تھے اور پہن کر مہر بھی لگا لیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹی کو پہننا بہت سی روایات سے ثابت ہے, اس لیے یہ جو روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں لا یلبسہ, پہنتے نہیں تھے, اس کی مختلف توجیہات علماء نے کی ہے, جیسے کہ ایک توجیہ میں نے بھی کی ہے, عام حالات میں پہنتے نہیں تھے لیکن ضرورتاً پہنتے تھے. مقصد کیا ہے, ہمیشہ نہیں پہنتے تھے, لیکن بعض کی ایک اور رائے ہے, بعض علماء کی وہ رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انگوٹھیاں تھیں, آپ کے پاس دو انگوٹھیاں تھیں, ایک مہر والی, اس کو آپ مہر لگانے کے کام میں لاتے تھے اور پہنتے نہیں تھے, اور دوسری پہننے کے استعمال میں لاتے تھے, یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ہے. اور بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے دائیں ہاتھ میں انگوٹی تھی, نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹی کو پہننا چھوڑ دیا, پھر آپ بس بوقت ضرورت ہی منگاتے اور مہر لگاتے, یعنی شروع شروع میں پہنی ہے آپ نے. اصل میں مسئلہ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے, وہ چیزیں جو زیب و زینت کے لیے اختیار کی جاتی ہیں مردوں کے لیے وہ اچھی نہیں سمجھی گئی, انگوٹی, گلے کے اندر چین, ہار, اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ خواتین اور مستورات کے لیے ہیں, ان کی زیب و زینت کے لیے, اس لیے انگوٹی کو پہننا ضرورتاً ہی رکھا گیا ہے. جیسے کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ سنت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے مہر لگانے کی, جبکہ اس میں مہر لگی بھی ہو, ورنہ عام حالات میں سنت نہیں ہے, جائز ہے بس, اور ترک کرنا چھوڑ دینا یہ اولا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ کے اندر انگوٹی تھی, نماز میں اس پر نگاہ پڑ گئی, تو انگوٹی خوبصورت چیز ہوتی ہے, دل متوجہ ہو جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پہننا چھوڑ دیا. اسی سے یہ بات سمجھیے آپ کہ اصل جو اچھا نہیں سمجھا گیا, اس لیے کہ وہ ایک زینت کی چیز ہے. جب شروع شروع میں گھڑی چلی تھی نا ہاتھ کی, اس پر بڑی بحث ہوئی علماء کے درمیان کہ پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک طرح کی زینت بھی ہوتی ہے یہ, لیکن جب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ ضرورت ہے, اس کو لوگ پہنتے ہیں زینت سے زیادہ ضرورت کے لیے, تو ٹھیک ہے, درست ہے, پہننا جائز ہے, درست ہے. اسی طرح انگوٹھی جو ہے وہ مہر لگانے کی ضرورت کے لیے, تو جن کو ضرورت رہتی ہے ان کو جائز, ان کو سنت ہے, اور جن کو ضرورت نہیں رہتی ان کے لیے صرف جائز ہے, ترک کرنا اولا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ احادیث میں ایک منقش کپڑے کے سلسلے میں ایک روایت آتی ہے, ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نگاہ پڑ گئی, تو آپ نے اس کو نکال دیا تھا اور اس کے بدلے میں ایک معمولی کپڑا پہن لیا تھا. انگوٹی چونکہ ضرورت کی چیز تھی, اس لیے مطلقاً تو اس کا ترک مشکل تھا, اس لیے عام طور پر اس کا پہننا ترک فرما دیا, لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس طرح کی چیزیں جن کے اندر انسان کا دل مشغول ہو جاتا ہو, نماز وغیرہ سے ہٹ جاتا ہو, تو ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. مسجد میں ایسے نقش و نگار, ایسے بیل بوٹے کہ نمازی کا دل ان کی طرف کھینچنے لگے نماز میں, وہ بھی درست نہیں ہے. ان سے ہی بچنا چاہیے, سادگی ہونی چاہیے. اس سادگی کے اندر بھی اللہ نے عجیب خوبصورتی رکھی ہے. بیل بوٹے, نقش و نگار, ان میں عام طور پر ذہن انسان کو اس طرف چلا جاتا ہے. اسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے. بعض روایتوں میں مفہوم ہے السزازت من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. لیکن سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان میلے کچیلے کپڑے پہنے, پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ تو پٹیچر پنا ہے. سادگی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت اس کو دے رکھی ہے اس کو بطور تفاخر استعمال نہ کرے, فخر کے طور پر, دکھاوے کے طور پر استعمال نہ کرے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اس کی نعمت کا استحضار کرتے ہوئے, اس کی نعمت کو بیان کرنے کی نیت سے اس طرح سے استعمال کرتا رہے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا, اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر بندوں پر ظاہر ہو, اس بات کو پسند کرتے ہیں. آپ کے پاس اچھے کپڑے, اچھے پہنیے. آپ کے پاس 5,000 روپے کپڑے پہننے کی صلاحیت استعداد ہے اور آپ کے مزاج میں ریاکاری بھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے بڑا سمجھیں گے, ایسا بھی کوئی جذبہ نہیں ہے. آپ کو اچھے لگتے ہیں کپڑے, اللہ نے آپ کو وسعت بھی دی, پہنیے. آپ 1 کروڑ کی گاڑی رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کے اندر تفاخر والا جذبہ بھی نہیں ہے, دکھانے والا جذبہ بھی نہیں ہے, لوگوں کو نیچے گرانے کا جذبہ بھی نہیں ہے, لوگ مجھے بڑا سمجھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی ایک ضرورت ہے, 1 کروڑ کی گاڑی آپ کے پاس ہونی چاہیے, اس میں بہت سی سہولتیں ہوتی ہیں, آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ رکھیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہاں پر اگر فخر والی بات آ جائے گی تو وہ غلط ہو جائے گا, وہ غلط ہو جائے گا. تو سادگی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ صفائی ستھرائی, آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کا انتخاب کیا جائے. اور انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے وہ سدی ہے تو جو پرانے کپڑے ہیں ان کو راہ مولا میں دیتا چلا جائے, نئے کپڑے تو دینے ہی چاہیے لیکن جو پرانے کپڑے ہیں ان کو بھی دیتا چلا جائے, پھینکنے سے بہتر ہے کسی کو دے دو, کسی کے کام میں آ جائے. اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے پہننے کے قابل بنایا ہے, آپ اچھے کپڑے پہنیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی بہت پسند ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں النظافت من الایمان, صفائی ستھرا ایمان کا حصہ ہے. یہ سادگی نہیں ہے کہ صاحب میرے کپڑے جو 3 دن سے کپڑے بدلے نہیں, اس میں دھبے نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے آ جاؤں, یہ سادگی نہیں ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, یہ تو گندا پن ہے, یہ تو گلیز حرکتیں ہیں, اس سے بچایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا اس لیے زیادہ پسند تھا, شروع میں یہ حدیث آ چکی ہے کہ اس پہ میل, دھبا, داغ جلدی نظر آ جاتا ہے, اس لیے زیادہ پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ انگوٹی تھی اور آپ اس سے مہر لگایا کرتے تھے. اگلی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی انگوٹی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا. اب پھر ذہن میں بات آئے گی, پہلا آیا ہے آپ کی انگوٹی چاندی کی تھی اور نگینہ حبشی پتھر کا تھا پہلی والی حدیث میں, اس حدیث میں آیا ہے کہ انگوٹی بھی چاندی کی تھی اور آپ کا نگینہ بھی چاندی کا تھا. تو جواب وہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 انگوٹیاں رہتی تھیں, ایک مہر لگانے والی انگوٹی, آپ کے خادم خاص تھے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس وہ انگوٹی رہتی تھی, وہ ذمہ دار تھے, اپنے پاس رکھو بھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی تھی حضرت معیقیب سے بولتے, لاؤ بھائی لاؤ انگوٹی لاؤ. اور ایک انگوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ اس میں حبشی پتھر لگا ہوا تھا اور پوری اس کا حلقہ جو تھا گول گول, جو چھلا تھا اس کا, وہ چاندی کا تھا. گویا دونوں انگوٹیوں میں حلقے تو چاندی کے تھے, چھلے چاندی کے تھے, لیکن ایک انگوٹی میں چاندی کا نگ تھا, چاندی ہی کا, اسی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. اور جو پتھر والی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی استعمال فرماتے تھے بعد میں, جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا. اور پھر ضرورتاً ہی آپ انگوٹھی کا استعمال فرمایا کرتے تھے. اب وہ پوری تفصیل آ رہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. حدیث نمبر 4 میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی العجم قیل له ان العجم لا یقبلون الا کتابا علیہ خاتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عجمیوں کی طرف, عجم اور عرب کو سمجھیے, عربی بولنے والوں کو عرب بولتے تھے اور وہ پورا ایک علاقہ تھا, اور اس سے باہر جو لوگ عربی نہیں بات کرتے تھے ان کو عجم بولا کرتے تھے. عجمی, عجم کے معنی آتے گونگے. عربیوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے وہ. اس لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو معجزہ ناطق تھا, اور جس معجزے نے ان کے اس دماغ کو درست کر دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کلام, ہم جیسی بات, ہم جیسے اشعار, ہم جیسا اسلوب کسی کے پاس ہے ہی نہیں. قرآن پیش کیا اللہ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا, اور اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالج میں, کسی مدرسے میں, اور کسی پڑھنے والے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے سامنے کچھ آپ نے نہیں پڑھا تھا, ان کے اوپر اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ اس کلام میں بار بار ان عربیوں کو, جن کو اپنی عربی پر ناز تھا, یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو. جو لوگ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے قرآن کے سامنے گونگے بن گئے, آج تک گونگے بنے ہوئے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ ہر نبی کو اس کے ماحول کے حساب سے معجزے دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول کے لحاظ سے ایسا معجزہ ملا قرآن کا, لیکن قرآن کریم کے سامنے سارے کے سارے لوگ گونگے ہو گئے. تو عجم کہتے ہیں عرب سے باہر والے لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ عجمی لوگ کسی بھی ایسے خط کو قبول نہیں کرتے جس پر مہر لگی بھی نہ ہو. فاصطنع خاتما, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی. فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے, آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ گویا وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور اس کی سفیدی مجھے نظر آ رہی ہے. اس حدیث کے اندر دو باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ہیں. پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے, اور صحابہ جو مشورہ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانتے بھی تھے. یہاں پر آپ نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اب باہر خطوط جائیں گے, تو صحابہ نے کہا خطوط باہر ضرور جائیں لیکن ایک مہر بنوا لی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہنے پر ان کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے مہر بنوائی. قرآن کی بھی آیت اور بہت سی احادیث مشورے کی اہمیت کو بتاتی ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں میں مشورہ لانا چاہیے, مشورے والی سنت پر آنا چاہیے, حتیٰ کہ گھر کے معاملات میں بھی ہمیں مشوروں کا عادی بننا چاہیے. اس سے کیا دل جڑے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے بندے رہتے ہیں. بلا مشورے کے جب کوئی بات کر لی جاتی ہے تو کبھی کبھی, بلکہ اکثر اوقات, پھر اختلاف کا سبب بن جاتا ہے. یہ چیز اختلاف کا سبب بن جاتی ہے, کہتے ہیں تو لو ہم سے مشورہ نہیں لیا. آپ نے مشورہ لے لیا چاہے اس پر عمل نہیں کیا, لیکن وہ یہ کہے گا سامنے والا, ہاں بھائی ہم سے مشورہ تو لیا گیا تھا, ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ عمل دوسرے انداز سے ہونا چاہیے. یہی حال گھر میں بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر گھر کے جو امور ہیں ان میں گھر والوں سے ضرور مشورہ لے لینا چاہیے. کچن آپ کو بنانا ہے گھر میں, کہاں پر کیا چیز بنوانی ہے, رکھوانی ہے, تو آپ اپنی گھر والی کو بلائیے, انہیں سے کہیے بھائی یہ کچن بن رہا آپ بتائیے, کیونکہ یہ آپ کا کام ہے, آپ کا شعبہ ہے. بہت بڑا دل ہو جائے گا ان کا, اور دل رکھنے کا ایک خوبصورت انداز ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ساری دنیا کے شوہروں سے قرآن نے سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ تمہارا رہنا سہنا بہتر انداز سے ہونا چاہیے، خوبصورت ترین انداز سے ہونا چاہیے۔ قرآن نے ہر مرد سے یہ سفارش کی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ حسن سلوک کا مطلب یہ کہ اس انداز سے رہو کہ ان کا دل ٹوٹنے نہ پائے، بڑے کمزور دل کی ہوتی ہیں، اس لیے ہر موقع پہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری کسی حرکت سے، ہماری کسی بات سے ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ آپ گینوں سے تشبیہ دی گئی ہے ان کو، شیشوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ذرا سی ضرب سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے مردوں کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے وعاشروہن بالمعروف، تو مشورہ ایک بڑی اچھی صفت ہے جس سے دل جڑے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے مشورہ دیا، حالانکہ آپ صاحب وحی ہیں، آپ رد بھی کر سکتے تھے مشورے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور ان کے مشورے پر ہی آپ نے انگوٹھی بنوائی ہے اور مہر بنوائی ہے آپ نے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے بہت مضبوط قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو کل 10 سال کے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پاس لا کر چھوڑ دیا، رسول اللہ آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی جو آپ کے گھر کے اندر بھی جا سکے، ایسے خادم کی یقیناً ضرورت ہوگی، میرا یہ فرزند آپ کی خدمت کے لیے حاضر، آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور پھر مسلسل 10 سال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھ سے کام بگڑ جاتے ہیں، نہ سمجھتے، اتنا شعور نہیں تھا، اتنی سمجھداری بچے میں کہاں ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بہت بڑی بات ہے 10 سال کوئی خادم رہے اور مالک کچھ نہ کہے، بلکہ آگے کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے حضور کو دیکھا مسکراتے ہوئے، اور جب حضور نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے، یعنی بات بھی کرتے تو مسکرا کر بات کرتے تھے۔ آج ہم اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ نوکروں کے سامنے بس ڈانٹ ڈبر کر بات کریں، گھر میں جائیں بیوی بچوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر بات کریں، یہ سنت نہیں ہے، اور اس سے رعب نہیں آتا۔ رعب اصل پیدا ہوتا ہے اعمال صالحہ سے، انسان اعمال صالحہ تقوی والی زندگی پر آ جائے قدرتی طور پر رعب آ جائے گا۔ کیا اللہ والوں کو نہیں دیکھتے، ان کے پاس کچھ توپیں ہوتی ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، لیکن بڑے سے بڑا آدمی ان کے پاس جاتے ہوئے تھراتا ہے، گھبراتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سیوانی حیات بھی لکھی ہے 125 صفحات میں، تذکرہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے نام سے۔ حضرت کا بچپنا تھا، ان کا آخری زمانہ تھا، اور انگریزوں کا زمانہ تھا یہاں پہ، نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، لیکن بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، اور بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا وزیر ان کے پاس آ کر کانپتا تھا، ڈرتا تھا، حالانکہ ایک فقیر ہیں، وہ ایک درویش ہیں، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آتا ہے تو ان کے پاس کھلانے کے لیے سوائے سوکھے ٹکڑوں کے کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن بڑے سے بڑا راجہ، مہاراجہ، یہ سب دعا کے لیے آتے تھے، بادشاہ، وزیر دعاؤں کے لیے آتے تھے، لیکن سب ڈرا کرتے تھے، سب کے سب ڈرا کرتے تھے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس میں؟ عمل صالح، تقوی، اعلی درجے کا تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہرے دار نہیں ہوتے تھے، چاروں طرف پہرے لے کے کھڑے ہوں لوگ، جیسے بادشاہوں کے پاس میں ہوتے ہیں، تنہا آپ نکل جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک مہینے کی مسافت تک محسوس کیا جاتا تھا. ایک مہینے میں چل کر جتنا پہنچا جاتا ہے اتنی دور تک آپ کا رعب محسوس کیا جاتا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں اور آپ کے طریقوں پر چلنے والے لوگ ہیں قیامت تک، ان کو بھی اللہ پاک خاص طور پر رعب عطا فرمائیں گے. تو رعب پیدا ہوتا ہے تقوی سے اور اعمال صالحہ سے. ہم منہ بنا کر رکھیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، اس سے رعب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاتا ہوں، بہت سے لوگ عمل کر رہے ہوں، شاید میں نے پہلے ہی بتایا، پھر سنیے، میں بھی پھر نیت کرتا ہوں. گھر میں آپ جب بھی داخل ہوتے سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت تھی ہے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ اس پہ. گھر میں جب بھی داخل ہو سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے جب بھی مجھے دیکھا مسکراتے ہوئے، حالانکہ خادم ہیں، جب بھی میں نے آپ کو دیکھا آپ کی نگاہ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے. آپ ہنستے نہیں تھے، آپ مسکراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسنا زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا. قرآن کہتا ہے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں. تو انس ابن مالک حضور کے خادم تھے، حضور نے ان کو دعا دی تھی، اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ زندگی ہی میں ان کے بیٹے اور پوتوں کی تعداد تقریباً 125 تھی ان کے سامنے، 125 کے قریب ان کے بیٹے اور پوتے ہوئے. 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے مال میں برکت کا ایسا قصہ کہ دوسرے لوگوں کے باغوں میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتا تھا، حضرت انس جس باغ کو لے لیا کرتے تھے اس میں سال میں دو دفعہ پھل آیا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت. اور یہ دعا بھی کیسے، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خدمت کی کہ آپ کا دل خوش ہو گیا، آپ نے فوراً دعا دی. اس سے علماء اکرام کہتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں کہ دعا لینے والے بنو، کروانے والے نہیں. صاحب دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے. وہ بھی کہتے گا بھائی اللہ تمہارا یہ بھلا کرے، یہ کرے، بھلا کرے، لیکن اصل کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کے دل سے دعا نکلے، کسی کے کام آ جانا چاہیے کہ رات کو جب اٹھے ہو اور ہاتھ اٹھائے تو آپ یاد آ جائیں، آپ یاد آ جائیں، آپ کا چہرہ سامنے آ جائے، آپ کی وہ بات، آپ کا وہ احسان یاد آ جائے، اس کے دل سے دعا لینے والے بنے. اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنائے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عجم میں خط لکھنے کا ارادہ کیا تو کہا گیا رسول اللہ بغیر مہر کے خط قبول نہیں کرتے. آپ نے انگوٹھی بنوا لی، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آج تک مجھے اس کی سفیدی یاد ہے. سمجھنا چاہیے کہ حضرت انس کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، تمام صحابہ کا حافظہ ایسے ہی تھا، ایک مرتبہ آیا سن لیا کرتے تھے، بھولتے نہیں تھے. اگلی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جس کی تفسیر میں نے بتا دی، کہتے ہیں کان نقش خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سطر ورسول سطر واللہ سطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ محمد ایک لائن، پھر رسول اس کے نیچے ایک لائن، اور اللہ اس کے نیچے، سمجھ گئے نا، اس کے نیچے ایک لائن. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا یہ نقش تھا. پھر اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ہیں اس کی تفصیل ہے، کیا لکھا تھا. انشاءاللہ آنے والے منگل کو ہم آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ سہولت دی گئی ہے دو چار پانچ منٹ کہ آپ حضرات کو اگر کوئی سوال کرنا ہو دینی تو آپ بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہوگا فوراً تو ہم بتائیں گے، اگر معلوم نہیں ہے تو ہم لکھ کر لے جائیں گے ذہن میں محفوظ کر کے، اگلی دفعہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ حضرات کا سوال تحقیق کے ساتھ آپ سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز. کسی کو دینی معلومات حاصل کرنی ہو تو معلوم کیجئے. قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں معلوم ہے تو سوال کر لیا کرو اہل علم سے، جو پوچھ پوچھ کر چلتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور ہم یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ اپنے ایک فیملی عالم بنائیے، جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، دینی رہنمائی کے متعلق ہمیشہ اس سے آپ رابطہ رکھیے، فائدے میں رہیں گے. پوچھ پوچھ کر چلنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو حضرات کو کچھ دینی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں, سب کا فائدہ ہو جائے.
کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت سوال کر سکتے ہیں.
اس لیے کہا گیا تھا کہ سب کو فائدہ ہو جائے, ایک سوال کرے گا تو سب کو فائدہ ہو جائے گا. خواتین اگر سنتی ہیں درس تو وہ پرچی پہ لکھ کر بھیج دیں یہاں پر مسجد میں یا دفتر میں پہنچا دیں, تو اگلی دفعہ جب آئیں گے انشاءاللہ ان کے جوابات دے دی جائیں گے.
مولانا
جی حکم فرمائیے.
ایک بندہ جو نماز کی حالت میں, اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اس پر موت واقع ہوگی, نماز کی حالت میں فرض نماز امام کے پیچھے, تو وہاں کلمہ پڑھنے کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی؟ اگر نہیں بھی ہو تو یقین ہو جا رہا ہے کہ میری موت بھی واقع ہونے والی ہے, کیا کلمہ پڑھنا جائز ہے نماز کی حالت؟
بہت اچھا سوال ہے ان کا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کی حالت میں اس کو اب یہ خیال آ رہا ہے کہ میری موت ہونے والی ہے, تو کیا نماز جاری رکھے وہ یا کلمہ پڑھنا شروع کر دے؟ نماز جاری رکھے, وہ بھی کلمے ہی کا ایک حصہ ہے, کلمے کے جو تقاضے ہیں تو ان تقاضوں کے مطابق نماز بھی ہے, تو لیے نماز جاری رکھے, اللہ کے حکم میں لگا ہوا ہے, وہ اللہ کے حکم میں لگا ہوا ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں پہ, یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی, اس سے اچھی موت کوئی نہیں ہے. نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, رکوع کی حالت میں موت آ جائے, یہ تو بہت بڑی اچھی موت ہے.
جی السلام علیکم.
السلام.
مولانا منافقین جو تھے اس دور میں, اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں, اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں جو منافقین تھے, کیا وہ قرآن بھی پڑھتے تھے, لوگوں میں صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, دین کا کام بھی کرتے تھے اور منافق کے کام بھی کرتے تھے؟
یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو منافقین تھے, کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے, صدقہ خیرات بھی کرتے تھے, یہ سب کرتے تھے؟ یہ ان کا سوال ہے, کیا کرتے تھے؟ ہاں سب کرتے تھے وہ, اس لیے کھل کر سب کا نفاق سامنے نہیں آتا تھا. نفاق کے معنی یہ آتے ہیں کہ دل میں کفر چھپا رکھا ہے, ظاہر مسلمان ہے, جب تک وہ نماز نہیں پڑھیں گے انہیں مسلمان کیسے سمجھا جائے گا؟ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو حضور کے رازدار کہلائی, حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سب بتا دیا تھا کون کون منافق ہیں, سب بتا دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافق کھل کر سامنے آ بھی گئے تھے, آپ چاہتے تو ان کی گردن مار سکتے تھے, کیونکہ نفاق جو ہے وہ کفر سے خطرناک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ ان کو ختم کر دیجئے نا, آپ نے فرمایا تب تو لوگ یوں کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں, پروپیگنڈے سے بھی بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ قتل کیا جا سکتا تھا ان کو, اتنی بڑی تعداد نہیں تھی ان کی, نہ اتنے مضبوط تھے, وہ تو کمزور تھے, کمزوری کی وجہ سے ہی تو کفر چھپائے بیٹھے ہیں, مضبوط ہوتے تو کھلم کھلا کافروں کی طرح کہتے. لیکن آپ نے قتل نہیں کیا ان کو, کیوں؟ پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے. پھر کفار پورے عرب میں, پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو محمد اپنے لوگوں کو ہی قتل کر رہے ہیں, تو یہ سب کام کرتے تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتا دیا کہ فلا 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 منافق. اس لیے حضور کے بعد جب کسی کے بارے میں عمر ابن خطاب کو شبہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یا اصلی مسلمان ہے, تو یہ معلوم کرواتے تھے حذیفہ اس جنازے میں شریک ہیں یا نہیں ہیں. اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی ہوتے, جس میں نہیں ہوتے حضرت عمر نہیں جاتے, سمجھ جاتے ہو منافق ہے, یہ حضور نے ان کو بتا رکھا ہے. اور فرمائیے.
سجدے سہو کا جو شرائط ہے وہ کس پر کرنا چاہیے, سجدے سہو کس پر واجب ہو جاتا ہے؟
یہ پوچھتے ہیں سجدہ سہو کب کرنا چاہیے. نماز میں واجب آگے پیچھے ہو جائے یا چھوٹ جائے, آگے پیچھے ہو جائے یا چھوٹ جائے, تاخیر ہو جائے, اس میں سجدہ سہو کرنا چاہیے, اس سے نماز ہو جاتی ہے. سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز کا اعادہ, دوبارہ نماز کی جائے گی. اور فرمائیے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ فرائض کتنے ہیں یاد رکھے نماز میں, واجبات کتنے ہیں یاد رکھے, سنتیں کتنی ہیں یاد رکھے. آج سے آپ پکا ارادہ کرو انشاءاللہ آنے والے منگل تک نماز میں کتنے فرض ہیں وہ یاد کر کے لائیں گے. تو آخر میں میں یہ سوالات کے درمیان پوچھوں گا آپ سے اور میں بھی بتاؤں گا, کوئی بات نہیں, اس میں شرم کی بات نہیں. روزانہ بھی آپ ایک دو دفعہ دیکھ لیں گے تو دماغ میں بیٹھ جائیں گے کتنے فرض ہیں. ٹھیک ہے, اتنا. پھر اس کے بعد میں واجبات یاد کریں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے, اگر یاد کر کے بھی نہیں لائے آپ, بس یاد کر کے لانا تو یہیں پہ یاد کرا دوں گا میں انشاءاللہ. اب دعا کر لیں. الحمدللہ. جی فرمائیے فرمائیے. زور سے پوچھئے پوچھئے مائک میں.
اچھا, مسجد کے اندر آنے کے بعد میں تحت المسجد دو رکعت پڑھنا یا بیٹھنا چاہیے؟
بہت اچھا سوال ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس. جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے. یہ نماز کہلاتی ہے تحیت المسجد کی نماز, دربار میں آنے کا سلام. اللہ کے دربار میں آئے نا, تحیہ معنی سلام پیش کرنا, تو مسجد میں اللہ کے دربار میں آئے اس کا سلام. اس لیے بعض علماء کے نزدیک تو یہ واجب ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں واجب ہے, اس لیے ان کے عصر مغرب کے درمیان بھی پڑھتے ہیں. حنفیوں کے ہاں یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اس لیے وہ وقت جس میں نوافل جائے, جس میں نوافل کی ممانعت نہیں ہے, جب انسان آئے تو پڑھنا چاہیے, مستحب ہے. یہ بھی کرنے کے لیے ہے. حنفیوں کے مستحب پر عمل کر لو گے تو امام شافعی کے نزدیک جو واجب ہو رہا نا اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. اختلاف سے بچنا چاہیے, اختلاف سے نکل کر آ جانا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں مستحب ہے, حنفیوں کے ہاں مستحب ہے. اس لیے جب موقع ہو پڑھ لینا چاہیے. دربار میں آنے کا سلام ہے, اللہ کے ہم آپ کے دربار میں آ کے سلام پیش کرتے ہیں, نماز کی شکل میں وہ سلام ہے. دو رکعت نماز پڑھ لیجیے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. عصر مغرب کے درمیان ہم آئیں گے اس وقت نہیں پڑھی جائے گی نماز یہ, لیکن اور وقت میں جیسے مغرب عشاء کے درمیان جب بھی آئے اور آپ کو موقع ملا پڑھ لیجیے. اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور کہوں, عشاء سے پہلے آپ آئے, چار رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہے بس آپ کو, تو آپ کے تحیید المسجد اگر دو پڑھیں گے تو چار رکعت کیسے پڑھیں گے؟ تو نوافل کے اندر یہ وسعت رکھی ہے کہ کئی نیتیں شامل کر سکتے ہیں آپ. تو آپ اس کے اندر جو چار رکعت سنت پڑھ لیں نا, تحیید المسجد کی بھی نیت کر لیجئے آپ, تحیید المسجد کی بھی نیت کر لیجئے, ہو جائے گی.
ایک سوال
جی,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر جو خطبہ دے رہے تھے, اگر ایک جو بدو ادھر سے سامنے سے آ رہا تھا, میں نے حدیث سنا تھا بدو آ رہا تھا اس وقت بدو بیٹھ جاتا ہے مسجد کے اندر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے تھے کہ بے اٹھ جاؤ, دو رکعت تحت المسجد پڑھ کے بیٹھ جاؤ. میں نے سنا تھا یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح, خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ دے رہے تھے.
یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, کسی بدو کوئی بدو آئے, تحیت المسجد کی نماز نہیں پڑھ رہی, حضور نے کہا بھی پہلے نماز تو پڑھ لو. ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے. کیا ہم اس پر ایک بات پوچھتے ہیں, کیا صحیح حدیثوں سے مستحب ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ بھائی جتنے مستحبات ہیں وہ صحیح حدیثوں سے تو ثابت کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہم نے سنائی, اذا صلى احدكم المسجد فليركع ركعتين, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آیا تو دو رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے پہلے. بہت سارے حکم ایسے ہیں کہ وہ ارشادی ہوتے ہیں, رہنمائی کے طور پر ہوتے ہیں, رہنمائی کے سمجھانے کے طور پر ہوتے ہیں وہ. تو یہ بھی اسی طرح کے حنفیہ اس کو اسی پر محمول کرتے ہیں کہ رہنمائی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو وجوب پر محمول کرتے ہیں تو واجب کہتے ہیں, لیکن حنفیہ کے ہاں اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں جن دلائل کی بنیاد پر وہ اس کو واجب نہیں کہتے, مستحب کہتے ہیں, مگر کہتے ہیں ہاں پڑھنی چاہیے, مگر اس کو واجب کا درجہ ہرگز نہیں دیا جائے گا. البتہ اتنی بھی گنجائش, آپ ظہر کی نماز سے پہلے آئے, چار رکعت نماز, جس میں نے عشاء کی مثال دی ہے ظہر کی, چار رکعت نماز آپ نے جو پڑھی جو سنت ہے اور چاری کا وقت ہے تو آپ سنت ہی پڑھیے, اب آپ وہ مستحب نہیں پڑھیے. آپ جو آپ سنت پڑھیں گے بس وہی تحیید المسجد بھی ہو جائے گی. کیوں, مقصد کیا ہے؟ دربار میں آ کر سلام پیش کرنا. آپ آتے ہی نماز میں مشغول ہو گئے تو یہ سلام پیش ہو گیا. اور فرمائیے جی, فون نمبر 9611021347.
حضرت ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں
جی,
اور مکرو وقت ہوتا ہے
جی,
جیسا کہ فجر کے بعد اشراق تک سجدہ جائز نہیں ہے اور عصر سے مغرب تک سجدہ جائز نہیں ہے, کیا ہم تلاوت کرتے ہوئے سجدہ جب قرآن میں آتا ہے تو سجدہ کر سکتے ہیں؟
سیٹھ صاحب کا یہ سوال ہے کہ جو مکروح وقت ہے نماز کا کیا اس میں سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, جیسے مثلا عصر مغرب کے درمیان اور فجر کی نماز سے اشراق تک کے درمیان کا وقت ہے تو سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے, نماز جنازہ بھی اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے, قضا نماز بھی اس میں پڑھی جا سکتی ہے, تینوں کا حکم وہی ہے. قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اس وقت میں, سجدہ تلاوت بھی, جنازہ آ جائے تو اس کی نماز بھی.
قضا نماز اسی دن کی,
کسی بھی دن کی,
کسی بھی دن
کی, کسی بھی دن کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں.
جزاک اللہ.
پڑھے جاتے ہیں تو وہاں کا کیا حال ہو,
کون سی نماز پڑھتے ہیں؟
صبح کی نماز بھی, جیسے صبح کی نماز ہو گئی
جی
اور مکرو کا وقت شروع ہو گیا 20 منٹ
جی جی جی,
تو اس دوران طواف کیے
جی,
طواف کیے اور فوری وہ نماز پڑھنے لگی واجب نماز,
یعنی طواف والی نماز, طواف والی نماز
جی.
ان کے مسلک میں ہوگی, وہ ہمارے مسلک میں درست نہیں,
ہمارے مسلک میں تو نہیں,
ہمارے مسلک میں اس کا حکم نفلی جیسا ہے
جی,
تو لہذا ہمارے ہاں اشراق کا انتظار کیا جائے گا. اشراق کے بعد میں, ایسی اثر کے بعد اگر ہم طواف کر رہے ہیں تو اثر کے بعد میں ہم طواف والی جو دو رکعت ہیں وہ نہیں پڑھیں گے. جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے اور وہ لوگ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے پہلے, اس وقت میں ہم طواف والی پڑھ لیں. اب انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو سوالات کریں گے, کافی دیر ہو گئی اب ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم سبكو كامل إيمان كامل يقين كامل عافية كامل توبة نصيب فرمائيه, کامل ہدایت نصیب فرمائیے, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے, ہر قسم کی برائیوں سے برے فتنوں سے اللہ ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, پوری امت کی حفاظت فرمائیے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی پر رکھیے, خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.